میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائے ہوں مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان رمضان امیر اہل سنت کی تصنیف. رمضان مبارک کے مختلف اس میں مسائل بھی ہیں. اس کتاب میں بہت سے مدنی پھول ہیں مگر ہم نے یہاں پر جو مسائل اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے تعلق سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں اپنے سلسلے میں مفتی صاحب کی طرف, اور ہمارا موضوع جو ہے وہ تراویح اور اس کے کچھ مسائل کی طرف جائیں گے اور اس موضوع کو ہم اپنا مکمل کریں گے. باب ہمارا فیضان تراویح ہے. حضور پھر تراویح کی طرف ہم آ گئے. اس سے پہلے کہ ہم تراویح کی طرف اس کے مسائل کی طرف جائیں, یعنی ہمارے ہاں نارمل تراویح ہوتی ہے جماعت کے ساتھ, تو تراویح کی پچھلی کچھ ہم اب ہسٹری بیان کریں, اس کا نظام کس انداز سے, کہاں سے, کس طرح شروع ہوا, کیا ہوا, اور یہ جماعت سے جو ہوتی ہے اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول بیان فرمائیں.
تراویح بہت ہی پیاری عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اپنی امت کو ترغیب بھی دلائی ہے, اور ماہ رمضان المبارک میں جو ثواب کی خاطر, ایمان کی حالت میں ثواب کی خاطر اگر کوئی قیام کرتا ہے ماہ رمضان مبارک میں, تو علماء نے اس حدیث مبارکہ سے تراویح کی نماز مراد لی ہے, تو اس کے پچھلے گناہ جو صغیرہ ہیں ان کی معافی کی اس کو بشارت عطا فرمائی گئی ہے. تو ہر ایک مسلمان کو اس بخشش والے اس عمل کی طرف آ جانا چاہیے, اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ماہ رمضان المبارک میں رات کے وقت قیام کی بھی ترغیب دلائی. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو ایمان اور طلب ثواب کے سبب سے رمضان المبارک میں قیام کرے یعنی کہ نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز تراویح ادا بھی فرمائی. چند راتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور تراویح کا اہتمام فرمایا یعنی کہ تراویح کی نماز ادا فرمائی. صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا دیکھی, انہوں نے بھی رات کا قیام کرنا شروع کیا یعنی وہ بھی تراویح پڑھنے لگے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند راتیں تراویح کی نماز ادا فرمانے کے بعد پھر گیپ فرمایا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, نماز کی پابندی ہم نے بھی شروع کر دی رات کے قیام کی, اب آپ کل تشریف نہیں لائے. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نہ آنے کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں اس اندیشے سے ترک فرمائی کہ کہیں یہ تراویح امت پہ فرض نہ ہو جائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پہ کرم نوازی ہے, رحمت ہے, شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس عمل کو پابندی کے ساتھ اپنا لیں گے وہ باقاعدہ کرتے رہیں گے تو کہیں امت کے لیے وہ عمل فرض نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسجد میں آ کر تراویح اس انداز میں پڑھنے کے عمل کو ترک فرمایا.
صحیح, یعنی مسجد میں جو آپ کا تسلسل تھا وہ اس پر آپ نے,
وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرمایا. تو اس میں امت کے لیے ایک آسانی کی راہ ارشاد فرمائی کہ فرض نہ ہو جائے. اب یہ فرض نہ ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح پڑھو نہیں پڑھو برابر ہے, ایسا نہیں ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس تراویح کے عمل کو باقاعدہ مداومت کے ساتھ ادا فرمایا ہے، یعنی ہمیشگی رکھی اور استقامت کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر عمل کرتے رہے. تو جس طرح تہجد کی نماز ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، تو تراویح کا معاملہ تہجد کی طرح نہیں ہے.
تہجد میں جس طرح کے ایک آپشنل ایک طرح سے کہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، تو تراویح کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے.
نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح الفاظوں میں، ایک روایت بخاری شریف کی ہے جس کا مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے. تو اب ہم جب صحابہ کرام علیہ رضوان میں دیکھتے ہیں، خلفاء راشدین میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز رہا، پھر آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، تو ان سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمولات میں سے ایک بات قدر مشترک یہ بالکل واضح کتب احادیث میں ہے کہ یہ حضرات صحابہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت ہے، آپ نے دیکھا کہ تراویح پڑھی جا رہی ہے، تو کوئی اس طرف تراویح اپنی پڑھ رہا ہے، تو مختلف انداز میں جدا جدا طریقے سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک دو جماعت کر رہے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں مناسب کہ ان سب کو جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. تو یہ آپ نے خیال جو آپ نے ظاہر فرمایا اور اس پہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے گویا حمایت ہوئی کہ یہ بہت ہی اچھی صورت بنے گی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امام بنایا. جب پھر اس طرح سب نے تراویح کی نماز پڑھ لی.
اچھا یہاں معاملہ آتا ہے کچھ مسائل کا ہمارے ہاں تراویوں کے تعلق سے، جیسے مسائل کی طرف چلتے ہیں، ابتدائی بات کی ہے. کتابیں جو پڑھتے ہیں نا اس کے اندر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھتا ہے تو یوں کہا جائے نا کہ پڑھنے والا پڑھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. یعنی الفاظ آتا ہے، وہ اردو کی کتاب ہے تو اردو پڑھنی آتی ہے، انگلش کی کتاب ہے تو انگلش پڑھنی آتی ہے، مگر بعض الفاظ کتابوں کے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں آ نہیں پاتے. اب مثال کے طور پر فیضان تراویح کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ تراویح کے 35 حروف کی نسبت سے یہ 35 مدنی پھول دیے گئے ہیں کہ ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اسلامی بہن کے لیے سنت مؤکدہ ہے تراویح کو کہا گیا اور اس کا ترک جائز نہیں. اچھا پہلی چیز یہ کہ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ، ایک تو سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جیسے ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، یعنی صرف نماز، یہ تو تراویح بھی ایک نماز ہی ہے، نماز کے علاوہ بھی بعض چیزوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت مؤکدہ. تو یہ سنت مؤکدہ در حقیقت، یعنی آپ سمجھے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟
سنت مؤکدہ، اسی طرح سنت غیر مؤکدہ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، پابندی سے کیا ہو، البتہ اپنی امت کے لیے بیان جواز کے لیے کہ یعنی اس ترک بھی فرما دیا ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس کو ترک کر دیا ہو تو وہ حرام کا مرتکب ہو جائے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمل پر ہمیشگی فرمائی ہو، یعنی پابندی سے وہ عمل کرتے رہے اور امت کے لیے جواز کا ایک دروازہ، تاکہ اس کا درجہ فرض کے درجے میں نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک فرما دیا ہو. یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عمل کے کرنے کی تاکید فرمائی. اب یہ تاکید فرمانے کے ساتھ ساتھ ترک والی جانب کا بھی آپشن رکھا کہ اگر کوئی ترک کر دے تو وہ گناہگار نہ ہو. تو اب اس کی گناہگار ہونے کی پھر صورت کب ہوگی کب نہیں ہوگی، تو مطلب یہ ہے کہ تاکید بھی فرمائی और साथ साथ तर्क करने के हवाले से ऑप्शन रखा कि बाद सूरतों में तर्क किया भी जा सकता है।
सही है।
तो अब इस हवाले से अब सुन्नत मौकदा तो ये हो गई, अब सुन्नत मौकदा जो तर्क करता है,
सही
तो सुन्नत मौकदा का माना ही यही है कि वो तरीका वो अमल के जिसकी ताकीद आई हो,
मतलब उसको बहुत अच्छे अंदाज से पुख्ते अंदाज से बयान किया गया है,
पुख्तगी के साथ के ये काम करना है।
ठीक है जी,
ठीक है। अब उस अमल को अगर कोई तर्क करता है तो इसको इस्तिलाही एतबार से लफ्ज कहा जाता है कि सुन्नत मौकदा का तर्क इसाअत है। इसाअत माने बुरा काम, सुन्नत मौकदा नहीं छोड़ना चाहिए, तो अगर इसको करेंगे तो सवाब मिलेगा। अगर कोई इस को छोड़ देता है, कभी 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 सुन्नत मौकदा किसी की तर्क हो गई तो इस तर्क पर उससे इताब होगा। इताब का मतलब जैसे पूछगछ
हो गया,
मुआखजा। अच्छा, अब इसकी अगर कोई आदत बना लेगा ना,
सही,
इसके तर्क की आदत बना लेगा तो फिर वो मुस्तहिक के अजाब होगा। तो अब इस तरह तरावी जो है सुन्नत मुअक्कदा है, ये पढ़नी है, इसको जो तर्क करने के आदी है ना वो गुनाहगार हो।
अच्छा, यहाँ ये एक बात पता चल गई कि बाज लोग जो होते हैं ना उनका एक नेचर ये होती है, भाई सुन्नत है ना, भाई मकरूह है ना, यानी सुन्नत है तो किया, किया नहीं किया मकरूह, कर लिया कोई मसला नहीं। यानी बाज चीजें ऐसी होती हैं कि उसकी पूरी डेफिनेशन पता नहीं होती, उसके बारे में उसके हुक्म को सही तौर पर समझा नहीं होता, तो उसको बहुत लाइट ले रहे होते, बड़ा हल्का ले रहे होते, भाई सुन्नत है कोई बात नहीं, करो करो, नहीं करो नहीं करो, तरावी है भाई सुन्नत है, कोई फर्ज तो नहीं है। यानी यहाँ ये पता चल गया कि बाज सुन्नतें ऐसी होती हैं कि अगर हमने इसको छोड़ने की आदत बना ली तो हम गुनाहगार भी होंगे,
नजायज होगा, गुनाहगार भी होंगे।
और तरावी भी ऐसी ही सुन्नत है,
तरावी भी सुन्नत मौकदा इसी तरह की है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं सुन्नत ही तो है, देखें ये आप कपड़े तो पहन ही रहे हैं, इस्तरी क्यों करते हैं, बगैर इस्तरी के भी पहन ही सकते हैं ना, ऑफिस जा रहे होते हैं
थोड़ा सा किटपट हुई थोड़ी नजर आनी चाहिए,
ऑफिस जा रहे हैं तो उसमें बूट पे पॉलिश ना भी हुई, धूल मट्टी लगी हुई, जूते तो हैं आपके पाँव में, कील तो नहीं चुभेगी, पहन जाएं। आप बगैर मोजे के भी शूज पहन सकते हैं, तो लेकिन बाकायदा एहतमाम होता है। तो जिस तरह हम चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छे लगे, तो अच्छे लगने के जो भी लवाजिमात अखलाकी एतबार से जो चीजें होनी चाहिए, खाना है ठंडा भी खाया जा सकता है, गर्म किए बगैर भी आपकी भूख मिट सकती है ठंडे खाने से, लेकिन गर्म होगा तो हमारी तबीयत के मुआफिक होगा, अच्छी तरह मतलब मुनासिब पेट भर
कर खा सकेंगे।
तो हम इन सब चीजों में तो बड़े, हालांकि कोई ना मुस्तहब है कि खाना गर्म होगा तो खाना मुस्तहब है और ठंडा खाना मकरूह है,
असल ये तबीयत के तकाजे हैं जो पूरे करने होंगे, या मुआशरे के तकाजे या तबीयत के।
तो जिस तरह तबीयत के तकाजे या मुआशरती अखलाक और आदाब को हम मलहूज रखते हुए बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से हमें सुन्नतें भी अपनानी चाहिए। सुन्नतें दरअसल हमारे फराइज का हिसार कर रही होती है,
यानी आप फर्ज वगैरह की हिफाजत का भी एक जरिया होती है।
जो आदमी सुन्नतें पढ़ेगा जोहर की तो क्या फर्ज नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा।
सुन्नतें हमारे फराइज की वाजिबात की हिफाजत कर रही होती हैं, तो हमें सुन्नतों से यूं पीछे हट जाना है कि ये इसके तर्क करने के पर कोई गुनाह तो नहीं है। जैसे अक्सर असर की चार सुन्नत कबलिया एक बड़ी तादाद है कि जिनको नसीब नहीं होती, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे होते हैं और जहन ये होता है कि ना भी पढ़ें, क्योंकि गैर मौकदा है, ना भी पढ़ें तो कोई गुनाह कोई इताब नहीं है, लेकिन शरीयत मुतहरा को ये ऐसा भी पसंद नहीं है कि आप बिल्कुल भी छोड़े ही रखें। तरगीब है लेकिन तर्क पर कोई वईद नहीं है।
ठीक है, यानी एक चीज ये आप समझे कि यूं हम कंक्लूजन करें इस बात का कि एक चीज को शरीयत ने लाजिम नहीं किया, पसंद किया है, यानी ये कोई एजाज की बात नहीं है। मैं पूरे साल कोई नफल रोजा नहीं रखता, मैं सुन्नतें पढ़ता नहीं, मैं जमात से नमाजें पढ़ लेता हूँ, ये कोई यानी बजाहिर इसको कोई एजाज ना समझा जाए कि अगर आपने ये कंपलसरी काम नहीं है, आपने नहीं किया तो एजाजी काम कर लिया, इन कामों को भी करना चाहिए और कौन सी नेकी हमारे लिए आखिरत में बख्शिश का सबब बने ये भी हमें पता नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें ये हो गई कि अब ये हो गया जैसे इस्लामी भाई इस्लामी बहने, यानी जमात से नमाज तो लाजमी बात है, ये तो मर्द हजरात ने इस्लामी भाइयों ने पढ़नी है, और जो खवातीन है वो अपने घरों पर तरावी पढ़ेंगी बगैर जमात के, तो इनको भी छोड़नी नहीं है।
ये मर्द और औरतें दोनों के लिए हुक्म इसमें यकसा है, बस मर्दों के लिए जमात का हुक्म एक जायद है, کہ مرد حضرات تراوی کی جو جماعت ہے وہ سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے.
اب یہ علل کفایہ کہتے کس کو ہیں؟
اب علل سنت مؤکدہ علل کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے
جی،
10 آدمیوں میں سے کوئی بھی کر لے وہ کام، مطلب کام ہونا چاہیے کوئی بھی کر لے.
یعنی دین نے ایک ایسا کام رکھا ہے کہ جس کا دین تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے.
ایک ایک فرد یہ کام کرے یہ دین کا تقاضا نہیں ہے کہ سب نے ہی
سب
کرنا ہے.
ہاں تو یہ سنت موقعہ جو نا، ایک سنت موقعہ یہ تو سب کے لیے ہوتی ہیں.
سنت موقعہ سب کی ہو گئی.
سنت موقعہ علل کفایہ
جی،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے،
ہونا ہے،
تاکید ہے
جی،
لیکن ہر شخص سے مطالبہ نہیں ہے کہ سارے کریں، بس یہ کام ہونا چاہیے. کوئی ایک بھی کر لیتا ہے، چند افراد کر لیتے ہیں، تو بقیہ سے پھر مطالبہ نہیں ہے.
یعنی مثال کے طور پہ چند لوگوں نے جماعت سے اگر تراوی پڑھ لی اور باقی جو ہے ان سے مطالبہ یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کو اکیلے پڑھنی ہوگی،
اکیلے
مگر چند افراد کا جماعت سے نماز پڑھنا ایک مطالبہ یہ ہے کہ جماعت قائم ہو اور چند افراد سنت موقعہ جماعت سے ہی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو کسی عذر سے جماعت سے نہیں پڑھ پاتا یا نہیں آ پاتا تو اب اس کو یہ نہیں ہے کہ معاف ہو گئی، اس کو اکیلے یہ سنت موقعہ ادا کرنی ہے جیسے اسلامی بہنیں ادا کر رہی ہیں.
تو اب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ تراوی کی نماز
جی جی
جماعت سے کسی مسجد میں نہیں ہو رہی،
ٹھیک ہے،
یعنی سب اپنی اپنی اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سنت موقعہ کے سب تاریک ہو گئے.
یعنی یہ کفایہ کا حکم ان سب کے لیے تھا،
سب کے لیے تھا.
اگر آپ نہیں پڑھ رہے تب بھی آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت ہونی چاہیے، اس کا اہتمام کروائیں آپ.
چند افراد نے بھی اگر جماعت سے نماز پڑھ لی، یعنی 3 افراد بالفرض، 4 افراد اگر تراوی جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور بقیہ سب اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، تو سنت موقعہ علل کفایہ یعنی سنت موقعہ جو جماعت ہے تراوی علل کفایہ وہ عمل میں آ گئی،
وہ بھی ہو گئی، اور آپ نے اپنی سنت موقعہ جو تھی وہ آپ نے سیپریٹ ہو کر پڑھ لی. لیکن بہرحال ایک ویسے آپس کی بات یہ ہے، جماعت سے تراوی پڑھنا نا یہ آسان ہے اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں،
یہ تو بالکل،
اور سستی بھی نہیں ہوتی، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے، یعنی ثواب بھی، جماعت والا ثواب، یعنی ایک جماعت کی جو سنت موقعہ علل کفایہ ہے اس کا ثواب بھی حاصل ہونا. قرآن پاک اللہ پاک توفیق دے خشوع خضوع سے سنے، مگر قرآن پاک کا ہر کوئی حافظ تو ہے نہیں کہ اکیلے جو نماز پڑھے گا تو پورا ختم قرآن پڑھ یا سن سکے. تو بہرحال جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر میں وہ فرد بنوں نا کہ جس کی وجہ سے سنت موقعہ علل کفایہ پوری ہو رہی ہو،
جی
میں
جی
ان لوگوں میں شامل ہوں نا. انسان اپنا درجہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ گریڈ بھی ہے تو یہ گریڈ بھی ہے تو یوں بھی حاصل ہو جائے. تو سنت موقعہ اپنی نماز تو تھی ہی، مگر علل کفایہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں شامل ہونا چاہیے. بالخصوص ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی ہے، اگر جماعت سے سنتیں نہیں پڑھی جاتی نا، بعض لوگ اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ ایک چیز کو ایسا ماحول نہ بنے کہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعتیں سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو ایسے ماحول
جماعت
بچنا چاہیے.
جماعت کے ثواب سے محرومی والی بات ہے
جی،
اور محرومی، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی اعزاز کی بات تو ہے نہیں کہ جماعت سے ترک کر کے اکیلے پڑھ رہے ہیں. ہاں
جی
اگر جماعت کے حوالے سے کوئی شرعی خامی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس بنا پہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا قاری جو اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنے والا تھا وہ میسر ہی نہیں ہے، اس لیے اگر تراوی با جماعت نہیں ہو پا رہی ختم قرآن کے حوالے سے، لیکن پھر بھی چند صورتیں تو اچھی پڑھنا آتی ہیں لوگوں کو، تو ان صورتوں کے ذریعے بھی ہم اہتمام تراوی کی جماعت کا کر سکتے ہیں.
یعنی صحیح تراوی پڑھنا، اچھا اس میں ایک پرابلم ہے مفتی صاحب، اب عام طور پہ نا صحیح قرآن پاک پڑھنا کسے کہتے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ یہ سمجھے نا، ہمیں اس کی بھی کوئی نو آؤ نہیں ہے.
جی
اب ہم نے مثال کے طور پہ قاری صاحب سنا، وہ ایک امام سے کسی نے کہا، وہ کہتے ہیں یار آپ کی قرات ہے کہ آپ نے سیکھی ہے، کچھ کچھ انٹرویو، ایک نمازی آیا ہوگا پڑھ کر، اپنے حساب سے جو قرات ہوگی کی ہوگی. پھر اس نے کہنے لگا بھائی قرات تو ہونی چاہیے لہن داؤدی ہونی چاہیے. اب اس سے اگر اگلا بندہ پوچھے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور قرات سنی ہے یا نہیں سنی تو الگ بات ہے. یعنی ایک چیز جو ہے نا خوبصورت لگ رہی ہو، بڑی اچھی لگ رہی ہو، اس کو وہ کہیں گے اچھی قرات ہے. किरात का नॉर्मल सेंस नहीं, यानी ये जो सुन्नतें छोड़ने वाली बात हो उसमें किसी आलिम से अगर ये मशवरा करें कि क्या चीज है, कैसी सूरत है, और नॉर्मल जो वो किरात होती है अगर मिसाल के तौर पे वो कुरान पाक सूरह मुल्क शरीफ वगैरह भी उसी अंदाज से पढ़ते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लें, यानी अगर वो सुनाते हैं और वो पूछ लें कि भाई ये सही है या नहीं, यानी कुछ एहतिमाम करें इस काम में, ऐसी जल्दी ना करें कि थोड़ी सी बात हमें समझ में नहीं आई और हमने तरावी छोड़ दी, कि तरावी जहाँ सही पढ़ रहे हैं हम समझ रहे हैं,
मतलब ये फैसला आवाम के हाथों में नहीं है कि कौन सही पढ़ रहा है कोई गलत पढ़ रहा है, तो वो जो आपने मशवरा दिया कि रिकॉर्ड करके फिर किसी अच्छे कारी साहब या मुफ्ती साहब को सुना दें।
भाई आप जो भी आशिक रसूल आपका इमाम साहब है जिसकी किरात आपको बड़ी अच्छी लगती है, वो दूर हो ना, आप वहां जाकर जमा से नमाज पढ़ लें। अगर आपको यहाँ पर दिल नहीं ठुकरा ना, आप इस सारे काम को छोड़कर ये तय कर लें मैंने जमात से नमाज,
जमात से तरावी की नमाज।
अच्छा बहरहाल ये बात आ गई आपकी कि तरावी जो है वो लाजिम बात है, ये पढ़ी जाती है और हमारे यहाँ फराइज के बाद पढ़ी जाती है। तरावी का टाइम क्या है?
तरावी का जो वक्त शुरू होता है वो ईशा के फर्ज अदा करने के बाद, इसका वक्त सुबह सादिक तक है, पूरी रात ये तरावी पढ़ी जा सकती है। ईशा के फर्ज अदा करने से पहले अगर किसी ने तरावी पढ़ ली तो वो तरावी नहीं होगी।
सही।
तो तरावी ईशा का पहले फर्ज अदा कर लेंगे, उसके बाद में पूरी रात हमारे पास है कि हम इसमें तरावी पढ़ सकते हैं। अच्छा वितर के बाद भी तरावी पढ़ सकते हैं, कभी कभार ऐसे मौके आ जाते हैं कि फिर वितर के बाद तरावी की नमाज हो रही होती है, इसमें भी कोई मुजायका नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि ईशा के फर्ज अदा किए जाए। ईशा के फर्ज अदा करने के बाद फिर सुन्नत ईशा, सुन्नत मौकदा पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, इसके बाद फिर तरावी की 20 रकातें पढ़ी जाएं, इसके बाद में फिर वितर भी जमात से पढ़ी जाएं। और ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो मामूल था ना, आप ईशा के फर्ज अदा करते, जमात से आप नमाज पढ़ाते, और इसके बाद सुन्नतें पढ़ने के बाद फिर तरावी, हजरत सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये तरावी में इमामत फरमाते।
सही।
इसके बाद फिर जो वितर होते तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये जमात से पढ़ाते थे। तो ये तरीका कार भी हमारी इस उम्मत में अब तक चला आ रहा है कि ईशा के फर्ज जो आमतौर पर इमाम साहिब पढ़ा रहे होते हैं, तरावी वाले दूसरे
वही
वितर जमात से पढ़ा रहे होते हैं।
तरावी के मुख्तलिफ मसाइल इसके अंदर दिए गए। अब मामला ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर तरावी है, ये दो दो कर पढ़नी है या इससे कुछ ज्यादा भी हम पढ़ सकते हैं, इसके ताल्लुक से कुछ बात बयान फरमाइए।
यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हर दो रकात पे सलाम,
जी जी जी,
या चार रकात पढ़ लें एक ही सलाम में,
फिर ही पढ़ लिए एक साथ
पढ़ लें सलाम में? तो तरावी में बेहतर यही है कि दो दो रकात करके ही पढ़ी जाए, यानी हर दो रकात पे बाकायदा जिस तरह नमाज का इख्तिताम होता है इसी तरह पढ़ी जाए। लेकिन अगर किसी ने पहली रकात शुरू की, दूसरी रकात पे कादा किया, फिर तीसरी के लिए खड़ा हो गया, फिर चौथी पे कादा किया, यूं करते करते हर दो रकात पे वो कादा करता रहा,
दो दो रकात पे बैठ कर तैयार पढ़ भी रहा है,
सलाम नहीं फेरा,
सलाम नहीं फेरा,
और बीसवीं रकात जब आई उस वक्त आकर फिर वो सबको कादा अखीरा, वो आखिरी वाला कादा अखीरा में भी सबसे आखिरी जो कादा अखीरा उसमें फिर वो लाके वो सलाम फेरते हैं, तो इस तरह करने से तरावी अदा तो हो जाएगी जबकि हर दो दो रकात पे वो बैठना पाया गया, लेकिन इस तरह करना मकरूह तंजीही है। अवाम पर एक तरह का एक बोझ बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ रकात पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, और ये मुस्तहब भी है कि हर चार रकात पढ़ने के बाद थोड़ा आराम किया जाए।
अवाम तो रिलैक्स में आएगी, इसके बाद इमाम पर बोझ पड़ जाएगा अगर इमाम साहब ने ऐसी पढ़ा दी तो।
हाँ,
क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल तरीका यूं
नहीं है, नहीं है तो,
यानी ये अकेले जो शख्स पढ़ रहा है अगर मिसाल के तौर पे वो पढ़ रहा है और उसे दो से चार कर दी रकतें तो फिर वो उसकी एक सूरत अपनी जगह पर होगी, लेकिन इमाम के साथ तो हमारे यहाँ चूंकि ये दो दो पढ़ी जाती है तो हम यही कहेंगे कि भाई आप दो दो पढ़ो,
दो दो ही पढ़ना मुस्तहब तरीका यही है कि दो दो ही करके पढ़ी जाए, उसका खिलाफ करने से कराहत तंजीही का हुक्म आएगा तो इससे बचने ही का, और आमतौर पर लोग बचते ही है।
अच्छा अब मामला तरावी पढ़ने वालों के ना, आप समझे कि वो अंदाज यू समझे, किसी की ने एक सोशल मीडिया के अंदर एक चीज भेजी थी, वो क्या था, तरावी पढ़ने का रूह परवर मंजर क्या था कि यहाँ जमात हो रही है और पीछे जो है वो दो तीन नौजवान बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठा है, एक वहां बैठा है, सबने मोबाइल निकाले हुए हैं, اور مصروف ہیں, اور پیچھے سے ایک آیا, اس نے ایک تصویر کھینچی, اس کے پاس بھی موبائل ہوگا, وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا, اس نے تصویر کھینچی, تصویر کھینچ کر اس نے وائرل کی کہ تراوی کا روح پرور منظر. اچھا ایک تو یہ کیفیت ہے, ایک کیفیت یہ کہ میں بہت عرصے پہلے جہاں تراوی پڑھتا رہا ہوں وہ ایک بالکل ہمارے بزرگ ضعیف بزرگ تھے, یعنی وہ بےچارے اتنے ضعیف کہ وہ خود تو مسجد نہیں آ سکتے, گاڑی میں آتے تھے وہ لوگ مسجد میں, اور گاڑی سے بھی ان کو صف کی طرف لے کر آنے کے لیے کچھ سپورٹ چاہیے ہوتی تھی, مگر وہ تراوی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. وہ ان کی ایک عادت تھی. اب اللہ بہتر جانے کہ ابھی حیات بھی ہیں یا نہیں ہیں, اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے. تو اب وہ ایک جذبہ بازو کا یہ بھی ہوتا ہے جو بڑا بالکل انوکھا ان کا جذبہ کہ وہ خود چل کر یوں سمجھے گاڑی سے اتر کر مسجد کے اندر آنا یہ بھی مشکل ہے, مگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ جو کیفیت ہے وہ الگ الگ ہے. اگر کسی کے ساتھ عذر ہے تو وہ تراوی کیا بیٹھ کر پڑھ سکے گا, اس تعلق سے بھی کچھ بیان کریں. اور ہماری یہ تراوی کے اندر ذوق شوق بہت کم ہے.
تراوی میں جیسے کہ یہ دوسرا سوال جو نا کہ تراوی میں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, تو تراوی کو کھڑے ہو کر بلا عذر شرعی بیٹھ کے نہ پڑھیں, کہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک اس میں قیام ضروری ہے, اگر قیام نہیں کیا بلا عذر تو تراوی ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے تراوی کو حتی الامکان جب تک عذر شرعی نہ ہو قیام ساقط کرنے کے حوالے سے ہمیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. اچھا جو آپ نے جن کی مثال پیش کی ہے جن بزرگ کی ضعیف العمر ہیں اور لیکن ذوق شوق, یعنی نوجوانوں کو بھی مطلب
نوجوان لگے ہوئے موبائل کے اندر اور ہمارے بزرگ وار جو ہے وہ سب کے اندر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کرتا
ہے, وہ طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی ہمت کر رہے ہیں. تو اب یہ اس طرح کرنا, یعنی اگر شریعت رخصت بھی دے رہی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکیں لیکن پھر بھی اگر کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو یہ اس کا ایک اچھا جذبہ ہے. اچھا جو آپ نے پہلے سوال جو آپ نے کیا نا کہ ادھر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں, اب اس میں ایک رکو پڑھ رہے ہیں, دو رکو انہوں نے پڑھ لیا اور یہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, موبائل میں نہیں بھی لگے ہوئے تو آپس میں گپے باتیں چل رہی ہیں, اور جیسے ہی امام صاحب جب رکو میں جانے سے پہلے قرات کو اختتام کی طرف
اصل میں امام صاحب کی ایک سپیڈ چل رہی ہوتی ہے, اور جب اینڈ آ رہا ہوتا ہے یعنی رکو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے وہ تھوڑی سی سپیڈ تھوڑی ایسی ہوتی ہے کہ اب جو ہے
پتا چل جاتا ہے,
پتا چلتا ہے. تو اب یہاں سے یہ نوجوان صاحبان کھڑے ہو کر نہ ڈائیو مارتے ہوئے یعنی سمجھانے کے لیے رکو میں ٹھک کر کر پہنچتے ہیں, اس طرح کا بھی کچھ انداز بازوں کا ہوتا ہے.
تو شرعی حوالے سے یہ عمل جائز نہیں ہے کہ امام صاحب جب تک رکو میں نہیں جائیں گے ہم بیٹھے رہیں گے, جیسے ہی وہ رکو میں جانے لگیں گے تو اس وقت جلد بازی کر کے رکو میں شامل ہو کر گویا کہ رکعت فوت بھی نہیں ہوئی اور ہم نے دونوں رکعتیں جماعت سے پڑھ,
اور ہم نے اپنی جو بھی باتیں کرنی تھی کر لی, جو ہم نے اپنا فیس بک دیکھ لیا تھا وہ بھی دیکھ لیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا.
تو یہ عمل جو ہے نا وہ ناجائز ہے, اور اگر دیکھا جائے نا تو اس پہ یہ مشابہت کن کی ہے, یہ منافقین کی مشابہت ہے.
یعنی منافقین کا ایسا طریقہ,
منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو جی چراتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی ان
زبردستی.
قرآن پاک کے اندر منافقین کے نماز پڑھنے کا جو انداز بیان کیا گیا نا وہ یہ ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, کہ جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے مرے دل سے, یعنی ایک ہوتا نا خشوع خضوع جذبہ جوش, جیسے کہ آپ نے ایک مثال دی, وہ جوش جذبہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے نا کہ میں یہ قیام اللیل کر رہا ہوں, ماہ رمضان کی راتوں کا قیام تراوی کے ذریعے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے, بخشش کی نویدیں بشارتیں اس کے اوپر بیان فرمائی گئیں, اور یہ بشارت اس طرح ملے گی کہ ہم امام صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, جب رکو میں جانے کا مرحلہ آیا تو جیسے تیسے پھر اس میں یقینی طور پہ جہاں ایسا منظر ہوگا نا تو پھر جس کو جہاں جگہ ملے گی تو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا. اچھا تو ایک تو مسجد میں بھاگنا دوڑنا یہ, پھر اچانک صف میں شامل ہونے میں خطرہ ہے کہ آپ ڈس بیلنس ہو, کسی کو
دھکا دے دے کوئی ریتے ہی آ
جائے. اچھا ایک طریقہ یہ کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے ہیں
صحیح ہے,
اب ادھر कोई नमाजी तरावी जमात से पढ़ा, इधर भी खड़े हो गए बैठे हुए, तो ऐसा शख्स जो सफ के दरमियान में बैठा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ रहा, दाएं बाएं लोग सफ में नमाज शुरू कर चुके हैं, ये शख्स बिला उधर बैठा हुआ है, तो इसका बैठा रहना ये सफ को मुनकते कर रहा है,
सफ काट रहा है,
सफ काट रहा है, तो इसको चाहिए, यानी एक इसमें कबाहत मजीद ये है कि जो सफ में बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो वो मुनकते कर रहे होते हैं सबको, सब काट रहे होते हैं, जबकि हदीस मुबारका में सबको मुनकते करने वाले के बारे में बड़ी सख्त वईद है।
तो अब अगर ऐसा कोई शख्स है तो साथ वालों को चाहिए ना कि कंधे पे हाथ रखें, भाई नमाज पढ़ लो। अब लाजमी बात है, मिसाल के तौर पे मैं साइड पर हूँ, वो इधर है और इमाम साहब के सीध में है, तो वो आप समझे मेरी सबको काटने वाला भी बनी रहे ना, तो मैं उसको थोड़ी सी इंफिराजी कोशिश कर
हिम्मत बनाए,
भाईजान हिम्मत करो, और अगर मतलब कोई बूढ़े मियाँ हाथ रख दे, लेकिन हाथ जो चेहरे पे नहीं रख रहा,
हाथ पे रख रहा है, हिम्मत बनाए,
वो थोड़ी हिम्मत बढ़ा दे के यार बूढ़े खड़े हैं तो जवान भी, तो फिर शायद शर्मा शर्मी में ये काम कर सके। बहरहाल ये बड़ी अजीब सी बात है, और ऐसा लगता है कि पहली रकत जो है ना उसमें तो ये हो गया, दूसरी रकत की किरात ना गोया ऐसा लगता है कि आपको सुननी पड़ जाती है, कि पहली रकत के अंदर तो चास था, दूसरी रकत की किरात सुननी पड़ जाती है कि हम शामिल हो गए।
बंदा खुद गौर करे कि मैं सब काम काज छोड़ के आया ना, ये अगर आप शॉप पे थे तो शॉप की जिम्मेदारियां छोड़कर आए, घर से निकल कर आए, जब आप एक काम करने के लिए आ ही गए हैं और आपको पता है कि इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो शरीयत को पसंद भी नहीं है, और ये काम आप मस्जिद में बैठ के कर रहे हैं, जब तक इमाम साहब रुकू में नहीं जाएंगे आप बातें कर रहे हैं, तो मस्जिद में दुनियावी बात करना वैसे ही इसकी इजाजत नहीं दी गई। अब इस मंजर को आदमी थोड़ा सा यूं गौर फिक्र करे कि मेरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम रखता है, और ये जो नमाज पढ़ना है वो अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है, हमारी नमाजों का, हमारे रुकू सुजूद का अल्लाह मोहताज नहीं है, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से अदा करने का नतीजा हमारे हक में बेहतर होगा, कि अजर व सवाब के हम हकदार होंगे, और ये सब अल्लाह तबारक व तआला की हम गोया इबादत के इस अंदाज को अपना कर अल्लाह तआला को राजी करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो जब अंदाज ही ऐसा होगा कि रुकू तक बैठे रहेंगे, तो इस अंदाज को जब शरीयत पसंद नहीं कर रही, तो इस अंदाज की इबादत अल्लाह ताला को कैसे राजी करेगी? तो आदमी को थोड़ा यूं भी सोचना चाहिए, गोया के समझाने के लिए जब हम किसी को तोहफा दे रहे होते हैं, खास किसी इवेंट पर किसी की बर्थडे आ रही है, या मियां बीवी हैं तो शादी की सालगिरह का कोई दिन आ रहा होता है, इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या अपने बच्चे के हवाले से, या बच्चे अपने वालिदैन के हवाले से कोई इवेंट पे कुछ तोहफा देना चाह रहे होते हैं, तो उस तोहफे को हम देने के लिए कितना एहतमाम करते हैं। यूं भी हो सकता है कि आप एक सूट लेकर आए, जो शॉपकीपर ने जो आपको शॉपर दिया था उसी ही में लाकर, भैया आपको मेरी तरफ से तोहफा है, ये भी ठीक है,
जाहिर है,
बगैर शॉपर के आप सीधा सीधा कपड़ा भी हाथ में थमा सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हम इस तोहफे को जितने अच्छे अंदाज में बना सवार के हम इसका
शॉपर मल किया भी ऐसे
किया जाता है, शॉपर से निकालने के बाद बकायदा हम इसका एक डब्बा
पैक करेंगे, गिफ्ट पैक होगा,
गिफ्ट पैक, उस पे कवर, उस पे
कार्ड होगा, नाम लिखा हुआ होगा, और
अभी यानी हमारे इन लवाजिमात से क्या हुआ, देने का अमल वो तोहफा ही था, वो सूट ही देना मकसूद था, लेकिन जितने अच्छे अंदाज में हमने दिया, सामने जो भी शख्स था वो खुश हुआ। तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर जितना जी लगाकर, जितना उसको अच्छे से अच्छे अंदाज में अदा करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की इन कोशिशों को सराहता है, बंदों की इन चीजों को वो जाया नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गोया जो बंदा रुजू करता है तो रहमत इलाही उससे बहुत दर्जे बढ़कर बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। तो तरावी में इस तरह गफलत करने वाले हम इन भाइयों से ही अर्ज करेंगे कि इस अदाओं पे थोड़ा गौर करें, ये अच्छा अंदाज में।
अच्छा फिर ये होता है कि भाई कहाँ की जल्दी, कहाँ का कुछ, और पता नहीं कुछ, 6 दिन पढ़ लो, 24 दिन आराम, पता नहीं अजीब वो गरीब एक चीजें कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं तरावी के ताल्लुक से। वो असल बात है, वो बड़ी प्यारी बात है कि अल्लाह पाक की अजमत दिल में बैठी हुई हो बंदे की, तो फिर वो इबादत की तरफ अच्छे अंदाज से आएगा। कि वो चीज के जो आपने बयान किया कि मैं अल्लाह के हुजूर क्या हाजिर कर रहा हूँ, तो वो जैसा मतलब जिस शख्स को तोहफा दिया जाता है उसको देखा जाता है, और अल्लाह के हुजूर हाजिर करना तोहफा भी नहीं है, ये तो अपनी इबादत हाजिर कर रहा है अल्लाह की बारगाह में। تو اب یہ جو چیز ہے اس ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا تراویح میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ 20 رکعتیں ہیں, قرآن پاک بھی پڑھنا ہے اور 2 رکعتوں کے بعد پھر دو اور اس طرح چل رہا ہوتا ہے, تو رکعتوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 18 رکعت ہوئی ہیں کہ 20 ہوئی ہیں, ایک تو یہ غلطی اس طرح کی ہے. اچھا یہ غلطیاں اگر 4-4 رکعت تراویح پہ بیٹھنے کا معمول ہوگا نا تو قدرے یہ ہے کہ 18 اور 20 میں اختلاف نہیں ہوگا,
4-4 کا رہ جائے گا, وہ 20 اور 24 کا مسئلہ ہو جائے گا.
تو اگر یہ کہ یہ ہر 4 رکعت پہ نہیں بیٹھتے ہوں گے نا, 2 رکعت پڑی پھر کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑی پھر کھڑے ہو گئے, تو پھر وہ کاؤنٹنگ میں ہو سکتا ہے 18 پڑی ہیں یا 20 پڑی ہیں. تو جب اس طرح کا اختلاف ہو جائے کہ 18 پڑی یا 20 پڑی, تو ایسے میں سب 2-2 رکعت تنہا تنہا پڑھ لیں.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, یعنی یہ نہ ہو کہ 22 رکعت ہونے کا خدشہ ہے, تو الگ الگ 2-2 پڑھ لیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تراویح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نارمل نماز میں یہ غلطی ہو سکتی ہے, اور تراویح میں بھی یہ امکان اس کا زیادہ ہوتا ہے چونکہ حافظ صاحب پہ ایک بوجھ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے. اب اس میں جو بعض حفاظ ہوتے ہیں, جو میں تجربہ تنقید کروں گا, جیسے جن کو ایک پاؤ 4 رکعت میں پڑھنا ہے ان سے مسٹیک کم ہوتی ہے.
وہ اصل یہ ایک چیز ہوتی ہے, ان کی ترکیب ہوتی ہے کہ اتنی پڑھنی یوں پڑھنی,
اس کے بعد رکوع کرنا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگلی رکعت میں نے یہ پڑھنا ہے, تو وہ ان کو پورا 2 رکعت.
رکعتیں بھی نارمل یہ ہوتا ہے کہ اس رکعت کی اتنی قرات ہے, اس کی اتنی قرات ہے.
اکثر جو غلطی ہوتی ہے نا یعنی رکعتوں کی تعداد میں, جو حضرات 1.5 پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں, 2 پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ادھر آ کے چونکہ ان کا پھر وہ
پریکٹس سے ہٹ کر ایک کام ہو رہا ہوتا ہے,
ایک پاؤ میں وہ 4 رکعت اور اس طرح کا وہ تھوڑا سا فارمولا تھوڑا ہٹ جاتا ہے, تو ادھر پھر خطا زیادہ ہوتی ہے رکعتوں کے حوالے سے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا, بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد اچانک کھڑے ہو گئے, کبھی غلطی یہ بھی ہوتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھے ہی نہیں,
صحیح,
وہ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے,
دوسری سمجھ کے
تیسری میں کھڑے ہو گئے. تو اسی صورت میں حکم یہ ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے پہ, تیسری رکعت کے سجدے میں جانے سے پہلے پہلے ان کو یاد آ گیا تو یہ واپس آ جائیں. واپس آنے کے بعد اتحیات پڑھیں اور سجدہ سہو وغیرہ کر کے اپنی نماز کو یہ درست کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے قعدہ اخیرہ ان 2 رکعت پہ بیٹھے تھے, بیٹھنے کے بعد تیسری میں چلے گئے, اور مقتدی بھی مطلب وہ بھی بس قرآن پاک توجہ اتنے سننے مگن, ان کو بھی رکعتوں کا احساس نہیں ہوا
مگن, یا بس یہ کہ بس امام صاحب پیچھے, اس امام کے آپ پڑھتے رہے ہم پڑھ رہے آپ کے پیچھے,
تو اگر امام نے دوسری رکعت پہ قعدہ کر لیا وہ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے, تو ان کو چاہیے واپسی آ جائیں, سجدہ کرنے سے پہلے پہلے یاد آ جائے تو واپس آ جائیں. لیکن اگر یہ نہیں آتے اور آگے سجدہ کر لیتے ہیں تو پھر 1 رکعت ان کو اور ملانی ہوگی, 1 رکعت اور ملانے کے بعد پھر ان کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی. ان 4 رکعتوں کو تراویح میں شمار کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے پہلی رکعت پڑھی, دوسری پڑھی اور دوسری میں اتحیات میں نہیں بیٹھے, اور تیسری بھی پڑھ لی, چوتھی بھی پڑھ لی, تو یہ 4 رکعتیں نہیں کہلائیں گی, یہ صرف 2 رکعتیں.
یعنی وہ اصل قعدے والی بات ہے کہ قعدہ کیا نہ کیا اس سے مسائل میں فرق ہوں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے قاری صاحبان جو پڑھا رہے ہوتے ہیں حافظ صاحبان, ان کے لیے مدنی پھول یہ بھی ہے کہ حافظ صاحبان کو امامت کے مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے. یعنی وہ صرف ایک تراویح سنانے والے نہیں ہیں, وہ ایک امام بھی بن گئے. یعنی ایک صرف قرآن پاک ایسے مثال کے طور پہ حافظ نے کھول کر سنانا ہو تو ٹھیک ہے بھائی, ایک حافظ ہے اور قرآن کے اس کو قواعد پتہ ہیں تو ٹھیک ہے وہ سنا دے, لیکن یہاں پر چونکہ وہ امامت کی صورت میں سنا رہے ہیں تو امامت کے مسائل بھی معلوم
ہونے چاہیے. ہوتا ہے کہ امام بھائی کے بعض حفاظ وہ لگے بندے ہوتے ہیں کہ تراویح یہی پڑھائیں گے, پورے 11 ماہ اگر ان کو دیکھا جاتا ہے نا, تو نماز کے بعض حفاظ ایسے ہیں, سب نہیں, بعض ایسے ہیں کہ کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی, نمازوں کے اوقات میں ادھر ادھر وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں, بعض داڑھی کو بھی کم کر دیتے ہیں جب ماہ رمضان قریب آنے لگتا ہے. جیسے ابھی ابھی ماہ رمضان میں دن باقی ہیں تو ابھی سے داڑھی کو بڑھانا شروع کر دیں گے. اب جب ماہ رمضان آئے گا تو چونکہ تراویح کے لیے وہی سلیکٹڈ ہیں تو آ کے وہ امام بن کے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور تراویح رمضان مبارک گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چاند رات کو داڑھی کو کم کر دیتے ہیں. تو ایسے اماموں کو تراویح کے لیے مقرر کرنا جائز نہیں ہے. مساق
ہو گیا یہ تو.
اعلانیہ فسق کے مرتکب ہوتے ہیں اور جن کی روٹین سے واضح ہے کہ یہ رمضان آئے گا تو داڑھی رکھ لیں گے, رمضان شریف کے رخصت ہونے کے بعد ان کی داڑھیاں بھی رخصت ہو جاتی ہیں, ان کی نماز کی پابندیاں بھی رخصت ہو جاتی ہیں. یعنی روٹین اگر کسی کی ایسی ہے نا, تو ایسے حافظ بھلے کتنا ہی پکا ہو, بھلے کتنا ہی اچھا پڑھتا ہو, اس کو امامت کے مسلے پہ نہیں لائیں گے.
امامت کے مسلے کے بھی قواعد ہیں, اللہ کرے ہماری کمیٹیاں بھی ان باتوں کو سمجھیں اور اتنا علم بھی ہو کہ یہ بات سمجھ سکیں. تو ہم نے تراویح کے چند مسائل بیان کیے اور اس میں اور مسائل بھی فیضان تراویح کے اندر ہیں جو آپ یہاں پڑھ سکیں گے, اور ہم نے یہ لازمی بات ہے آپ کو خلاصتاً کئی مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں. اب مزید ہم اگلے باب کے ساتھ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائے ہوں, مہِ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم.